الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك، وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ آل عمران کے اہم مضامین جو اہل کتاب اور اہل اسلام کے ساتھ جو متعلق ہیں، اس کی وضاحت اور اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. اور کل کے درس میں ایک خاص عنوان تھا کہ نصرانیوں کے اندر دنیوی ہوس اور دنیوی لالچ اس قدر گھر کر گئی تھی کہ وہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی رسالت کا تحقق اور اس کا درست ہونا، ثابت ہونا، صائب ہونا اور حق ہونا، اس بات کو وہ جانتے تھے، لیکن دنیاوی نعمتیں جو انہیں اسلام کے دشمنوں کی طرف سے حاصل تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اسلام کی تعلیم کو قبول کریں تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کے مخالف ہیں، جنہوں نے ہم پر اتنی نوازشات کی ہیں، وہ ہم سے ان تمام چیزوں کا سلسلہ روک دیں گے اور پھر ہمارے پاس ترقی کی کوئی راہ نہیں رہے گی. اور انہوں نے فانی چیز جو دنیا کی ہے، اس کی خاطر باقی چیز کو قربان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. یہ عادتیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی کئی حوالوں سے موجود ہیں کہ ہم حق کہنے سے رک جاتے ہیں، سچ کہنے سے رک جاتے ہیں، برملا اپنے عقیدے کا اظہار کرنے سے رک جاتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں تصنع اور بناوٹ اور منافقت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ہاں، مانا کہ یہ جو دنیاوی رونقیں ہیں، دنیاوی آسائشیں ہیں اور دنیاوی نعمتیں جو ہیں، یہ ہم نے ہی تمہیں دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم انہی کے ہو کر رہ جاؤ. یہ دنیا جو تمہیں ہم نے دی ہے، اس کو تم خود دین بناؤ اور اللہ سے ملاقات اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری اور آخرت کو اس کے اوپر تم ترجیح دو. اور فرمایا کہ ہم نے خود تمہاری طبیعتوں کے اندر میلان پیدا کیا ہے اور ہم نے خود تمہارے لیے خوشنما بنایا ہے اور تمہارے دلوں کو ہم نے ایسا کر دیا ہے کہ جو راغب ہوتی ہیں، اچھائی اس چیز کی طرف راغب ہوتی ہیں. کن کی طرف؟ عورتوں کی طرف. فرمایا زین للناس حب الشہوات، عورتوں کے لیے تمہاری طبیعتوں کو ہم نے خوشنما بنایا اور تمہاری طبیعتوں میں ایسی کشش پیدا کی ہے کہ جو اس کی طرف میلان کرتی ہے. والبنین، اور اولاد کی طرف ہم نے تمہاری طبیعتوں کو میلان رکھا ہے، ہم نے خود رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور یہ سونے اور چاندی کے خزانے اور اس کی جمع پونجیاں، اس کو جمع کرنا اور اس کے حصول میں لگ جانا، یہ چیزیں ہم نے خود تمہارے لیے خود نما کر دی ہے اور خود ہم نے تمہارے لیے بنا دی ہے اور تمہاری طبیعتوں میں ہم نے میلان رکھ دیا. والخیل المسومۃ والانعام والحرس، اور اسی طرح گھوڑ سواریاں اور مویشیاں اور کھیتی باڑیاں، یہ تمام چیزوں کو ہم نے تمہاری طبیعتوں میں خوشنما کیا ہے، یعنی تمہاری طبیعتیں اس کی طرف میلان کریں. اور ذالک متاع الحیات الدنیا، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ زندگی کا سامان ہے. اس کے ساتھ یقیناً جب ہم نے اس لیے کیا ہے کہ زندگی کا سامان ہے، اس کو چھوڑے بغیر تم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، تو یہ زندگی کا سامان ہے. لیکن یاد رکھو واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ ہے، اللہ کے پاس اس سے اچھا ٹھکانہ. یہ ان کو بھی درس دیا گیا اور پھر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو بھی بتایا گیا ہے. اور اس میں نے کل ایک عقلی فلسفہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا تھا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ہم نے عورتوں کو اور اولاد کی محبت کو تمہارے دلوں کے اندر ہم نے بالکل رچا دیا ہے، بسا دیا ہے، اور ان زندگی کی لذتوں کو ہم نے تمہارے اندر بسا دیا ہے. اس کی چند وجہ ہیں، عورت کی محبت کو اور اولاد کی محبت کو اس لیے ہم نے تمہارے اندر رچائے بسایا ہے کہ شادیوں کی تلخیاں، اس کے لیے مال و اسباب جمع کرنا، پھر شادی کرنا، پھر عورت کے نام پر اتنی چیزوں کو کر دینا، مہر کر دینا، اور پھر ایک زندگی کے عرصے تک کبھی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پاتی، یا ذہنی ہم آہنگی ہوتی بھی ہے تو بہت سی چیزیں تلخیوں کا باعث بن جاتی ہے. ہم اگر تمہاری زندگیوں میں عورتوں کی طرح میلان نہ رکھتے تو پھر تم ان تلخیوں کو برداشت بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر ان تلخیوں کو تم برداشت نہیں کرتے تو عورتیں تمہاری نکاح میں نہیں آتی. اولاد کے لیے تم اپنا سکون اور آرام اور اپنی آرائش کو قربان کر دیتے ہو. اب کون کس کے لیے کسی چیز کو قربان کرتا ہے؟ لیکن ہم نے خود طبیعتوں میں، تمہاری طبیعت میں اس محبت کو راسخ کیا ہے. اگر عورتوں کی محبت اور اولاد کی محبت عورت کے ذریعے تمہارے دلوں میں نہ جانتے ڈالتے تو انسانی معاشرہ کیسے بنتا؟ نسلیں تو ختم ہو جاتی. تو نسلوں کی بقا کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے عورتوں کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالی، اور عورت کے ذریعے پھر مال کی محبت ہم نے تمہارے دلوں میں ڈالی. پھر دوسری چیز جو قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ یہ مال و زر، سونا چاندی، تجارت، بزنس، یہ تمام چیزوں کو، بازاروں کو آباد کرنا، فرمایا یہ بھی ہم نے تمہارے دلوں میں ڈالا ہے. کیوں؟ کہ اگر یہ چیز اگر ہم تمہارے لیے نہ ڈالتے تو جس طرح عورت کی محبت اور عورت کے ذریعے اولاد کی محبت اگر تمہارے دل میں نہ ڈالتے تو نسلیں ختم ہو جاتی، ایک انسان سے دوسرا انسان ہی پیدا نہ ہوتا اور نسلوں کی بقا ختم ہو جاتی. اور اگر سونا چاندی اور عمدہ گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتی باڑی اور دنیا کی ان تمام رونقوں میں تمہیں گم ہونے کا میلان اگر ہم تمہیں نہ دیتے تو پھر یہ زندگی کی رونقیں بھی ختم ہو جاتی. فرما ترتیب کے ساتھ انسان کا واسطہ جن سے پڑتا ہے، عورت سے، عورت کے ذریعے اولاد، اس سے نسل بڑھتی ہے. سونا چاندی، مال زر جمع کرنا، اس کے ذریعے دنیا کی رونقیں بحال ہوتی ہیں. فرمایا یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں جو ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں اور ان تمام چیزوں کا میلان تمہاری طبیعتوں میں رکھا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس لیے نہیں ہے کہ انسان ان کے پیچھے رات دن بھاگتا رہے. فرمایا اس سے آپ یقیناً استفادہ کریں، جو آپ کو فائدہ لینا ہے وہ کریں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ دن بد دن رات اس کے پیچھے بھاگتے رہیں اور ان کی چاہت میں یوں گم ہو جائے کہ تمہیں اپنا رب بھی یاد نہ رہے، ایسا نہ ہو. فرمایا اس سے صرف اتنا متمتع ہو اور ان سے اتنا ہی مستفیض ہو اور ان کو اپنے ساتھ اتنا متعلق رکھو کہ یہ چیزیں تمہیں اللہ کو بھلا نہ دے. اس لیے کہ جو چیز اللہ کو بھلا دے گی وہ دنیا ہوگی، اور جو چیز اللہ کو یاد دلائے گی وہی دین ہوگا. اس لیے فرمایا کہ دنیا سے مراد صرف یہ بازار نہیں ہے کہ جس میں تم سودا سلف لیتے ہو. دنیا تمہاری مسجد بھی ہو سکتی ہے، تمہاری نمازیں بھی ہو سکتی ہیں، تمہارے روزے بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ جو چیز کسی کو دکھانے کے لیے ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، تو وہ دنیا ہے، اور جو اللہ کو دکھانے کے لیے جو تم کرو گے، جس سے تمہیں خدا یاد رہے گا، وہ تمہارے لیے دین ہے. تو یہاں پر دین اور دنیا دونوں کے اندر اعتدال کا درس اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ رہبانیت کی بات نہیں کرتا ہے کہ لوٹا بستر لو اور نکل جاؤ بس، اب پیچھے کی کوئی خبر ہی نہیں ہے. نہیں، اسلام جو ہے وہ رہبانیت کی بات نہیں کرتا، سالوں سال چلوں میں بھٹکتے رہو، پیچھے بیوی بچوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے. تو یہ ساری ناجائز چیزیں، ان صورتوں کا اسلام اجازت نہیں دیتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود جب ایک خاص مکان سے ایک آواز سنی تھی، رات کو آپ گشت کرتے تھے، ایک گھر سے ایک آواز آئی خاص طور پر، اس کو ذکر نہیں کرتا میں، تو آپ نے خود اس وقت اپنی خود بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی سب سے چہیتی بیٹی تھی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں تھی، اس لیے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے تو بیٹے بھی ہے لیکن جس اولاد پر مجھے فخر ہے وہ حفصہ ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق حضرت سیدنا فاروق اعظم کی کنیت ابو عبداللہ نہیں ہے، بلکہ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، یعنی آپ نے اپنی کنیت بھی سیدہ حفصہ کی طرف کی. اور آپ فرماتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں اور ساری عبادتیں ایک طرف، اور میری بیٹی نے جو میرے سر پر عزت کا تاج سجایا ہے وہ ایک طرف. کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، حبالہ عقد میں تھی، اور بڑی پارسا اور بڑی نیک خاتون تھی. اور یہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے نا، سیدہ حفصہ کے ذریعے پہنچا. سیدہ حفصہ کے پاس وہ آخری نسخہ موجود تھا، جو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو لیا, اور لینے کے بعد جب اس کو ایک لغت قریش پر جب اس کو تیار کیا گیا تو محققین نے کہا کہ اس ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا نسخہ جو تھا وہ سیدہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا. تو سیدہ حفصہ آپ کی صاحبزادی ہیں. جب آپ نے رات کو گشت کرتے وقت ایک گھر سے ایک آواز سنی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے فریاد کر رہی تھی, تو آپ فوراً لوٹ کر آئے. اور آنے کے بعد آپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ شوہر اپنی بیوی سے کتنا عرصہ دور رہ سکتا ہے, اور بیوی اپنے شوہر سے دور رہ کر کتنا عرصہ اس کی یاد میں انتہا تک پہنچ سکتی ہے. سیدہ حفصہ نے کہا کہ 4 مہینے. آپ فوراً باہر گئے, اور جو افواج اور جو اسلامی مجاہدین دیگر علاقوں میں الائے کلمۃ الحق کے لیے کفار کے ساتھ نبرد آزما تھے, فرما خط لکھو. 4 مہینے کے بعد ان کو اتنے دن کی چھٹی ہوگی اور وہ اپنے گھر لوٹ کر آئیں گے. یہ نہیں کہ سال کے لیے چلے پر چلے گئے, لوٹا بستر چھوڑ کر, گھر کی کوئی پرواہ ہی نہیں. پھر بعد میں کہ جی کیا ہو گیا, آغا وہ سبزی والا سر لاڑ گیا, ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں. پھر تو ایسا بھی جو ہے کہ وہ سلسلہ نہ ہو. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا عنہ نے 4 مہینے کا یہ سلسلہ رکھا تاکہ دین اور دنیا میں اعتدال رہے اور دونوں سے بندہ ہم آہنگ رہے. سرکار نے فرمایا نا کہ تیری نماز تجھے خدا کے قریب نہ کر سکے تو وہ تجھے خدا سے دور لے جائے گی, جبکہ نماز خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے. اگر اس کو تو یاد الہی میں نہیں پڑے گا تو وہ تجھے خدا سے دور لے جائے گی, اس لیے کہ تو اتنا بڑا بے شرم اور بے حیا ہو گیا کہ جو خدا کے قریب لانے والی چیز ہے اس کو بھی تنہیں ریا کی نظر کر دیا, اس کا بھی اجر تنہیں لوگوں کی طرف کر دیا. تو جو اصل چیز سجدہ تھا جو خدا کے قریب لے جاتا ہے, جب انسان سجدہ کرتا ہے تو شیطان کی چیخیں نکل جاتی ہیں حدیث میں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ کتنا خوش نصیب ہے جسے یہ حکم دیا گیا اور اس نے تکمیل کر دی, اور مجھے حکم دیا گیا اور میں نہیں کر سکا. تو سجدہ جو ہے وہ اللہ سے قریب کا ہے. اس میں امام اعظم اور امام شافعی کا اختلاف ہوتا ہے کہ قیام افضل ہے یا سجدہ افضل ہے. امام صاحب جو ہمارے ہیں وہ قیام کی طرف چلتے ہیں, اور امام شافعی جو ہیں وہ سجدے کی طرف جاتے ہیں. دونوں کے دلائل اپنی جگہ پر ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کو جو قرینہ ہے وہ زیادہ قوی ہے حضرت امام شافعی کے مقابلے پہ. لیکن جب مومن سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیختا اور کہتا ہے کہ مجھے حکم ہوا تھا اور میں نہ کر سکا اور اس نے کر دیا, تو وہ نماز جو ہے وہ اللہ کے قریب کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ نماز تجھے خدا کے قریب نہ کر سکی تو وہی نماز تجھے خدا سے دور لے جائے گی. اور اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ساری چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کر دی ہے, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ زندگی کا انعام ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا, ہم نے جو چیز زمین پر بنائی ہے یہ زمین کی زینت ہے, یہ زمین کا حسن ہے, اور زمین کو ہم نے مزین کیا ہے, اس زمین کو ہم نے مزین کیا ہے زینت کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ. کیوں؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائیں کہ اس میں رہ کر کون اچھا عمل کر جاتا ہے. اس کھیل کود کے اندر کوئی مبتلا ہو جاتا ہے یا اپنی منزل کی طرف آتا ہے. جس طرح قرآن نے ذکر کیا نا کہ دنیا جو ہے وہ لہب و لعب ہے, کھیل کود کی جگہ ہے. یہاں پر ہمارے وہ ائمہ جو قرآن کے مفاہیم اور مزاج خدا کو جاننا چاہتے ہیں اور مزاج قرآن اور مراد نص کو سمجھنا چاہتے ہیں اور مفہوم کی حقیقی رس کو کشید کرنا چاہتے ہیں, اس کی حلاوت و مٹھاس و چاشنی کو سے اپنے قلب و جگر کو اس کی تسکین سے دلربا بنانا چاہتے ہیں, تو وہ اس مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ نے دنیا کو کھیل کود کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے. تو یہ باقاعدہ عرب کے اس محاورے اور ان کی تہذیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نصیحت کو پیش کیا گیا ہے. اہل عرب میں عکاظ کا میدان لگتا تھا اور وہ بڑا زبردست قسم کا میلہ ہوتا تھا, اور اس میلے کے لیے کئی مہینے سے وہ مہینے والے جس سرکس ہوتا ہے تیاری کرنا شروع کر دے, اور ایک وقت میں وہ ختم ہو جاتا. تو قرآن کریم نے اسی بازار اور اسی میدان اور اسی جو ہے وہ کھیل تماشے کے مرکز, جس کو آپ سرکس بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں عجیب و غریب چیزیں دکھائی جاتی ہیں, عجیب و غریب کرتب دکھائے جاتے ہیں جس سے بندہ بڑا محظوظ ہوتا ہے, اور اس کو سجانے کے لیے بڑے بڑے قمقمے اس میں لگے ہوتے ہیں, روشنیاں اس میں لگی ہوتی ہیں, بڑی آرائش ہوتی ہے, بڑی زینت کے ساتھ اسے آراستہ کیا جاتا ہے, اور پھر بندہ اس میں جاتا ہے. تو قرآن نے کہا کہ دنیا جو ہے اس طرح کا کھیل تماشا ہے, اور فرمایا کہ جس طرح تم اپنے عکاظ کے بازاروں میں جاتے ہو اور اس تماشوں میں جاتے ہو, تو ایسا نہیں کہ تم چلے جاتے بلکہ اپنی شام ہونے سے پہلے تم اپنے گھر کو لوٹنے کی فکر بھی کرتے ہو کہ شام ہونے سے پہلے ہم لوٹ آئیں اپنے گھر کی طرف. لیکن وہ کتنا بڑا بیوقوف ہوگا اور کتنا بڑا اپنے عقل سے گمراہ ہوگا جو صحرا میں, جو شہر سے دور, وطن سے دور, علاقوں سے دور, جو صحرا کے اندر میدان کے اندر ایک وقتی طور پر مصنوعی جنت بنائی جاتی ہے, مصنوعی خوبصورت بنائی جاتی ہے اور مصنوعی ایک میلہ بنایا جاتا ہے جس کو آراستہ کیا جاتا ہے, تو وہ کتنا عقل کا پیدل ہوگا جو سمجھے گا او ہو یہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا, اور بس وہاں جا کر بیٹھ جائے. اور جو عقل مند اور سیانے تھے وہ شام ہونے سے پہلے, سورج ڈھلنے سے پہلے کہ پھر گھر کیسے پہنچیں گے, وہ جلدی جلدی اس میدان اور میلے کو چھوڑ کر جانے لگے. اور یہ عقل سے ایسا پیدل تھا اس نے کہا نہیں, یہ کمکمے کبھی ختم ہو سکتے ہیں, یہ شامیانے کبھی لپیٹے جا سکتے ہیں, یہ اتنے خوبصورت مخمل کے قالین جو ہیں یہ کس طرح لپیٹے جا سکتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ نہیں, جو اس فکر میں رہے گا تو اس کی آنکھوں کے سامنے پورا منظر سمیٹ لیا جائے گا, اس کے سامنے وہ تازیانے جو بج رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے, جو کمکمے جل رہے ہیں وہ مندمل ہو جائیں گے, بجھ جائیں گے, اور جو بڑے بڑے شامیانے ہیں وہ لپیٹ دیے جائیں گے اور اندھیرا ہوگا, اور جو عقل مند لوگ ہوں گے وہ جا چکے ہوں گے اور یہ دیکھے گا ہائے یہ تو ختم ہو گیا, یہ تو کھیل تماشا تھا, میں تو اس کو ہمیشہ کا سمجھ رہا تھا. فرمایا یہ مثال دنیا کی ہے کہ دنیا کی رونق اور زینت جو ہے یہ مثل کھیل تماشے کے ہے, سمجھدار وہ ہے جو اس سے اتنا استفادہ کرے جتنا کرنا ہے اور اصل میں وہ اپنی منزل اور اپنے گھر کی طرف لوٹنے کے لیے متفق کرتا ہے. اس کو قرآن نے کہا کہ یہ زینت ہم نے مزین کر دی ہے تمہارے لیے, لیکن اللہ کے پاس اس سے بہترین ٹھکانا ہے, اور تم اپنے مقصد اور اپنی منزل کی طرف لوٹنے پر توجہ دو. یہاں پر ایک اعتراض جو ہے وہ ملحد قسم کے لوگ حضرات صوفیہ پر کرتے, کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بیویوں کو, اولادوں کو, مالوں کو ہم نے انسان کے لیے میلان کر دیا اس کی تباہ کے اندر, لیکن حضرات صوفیہ چلا کشی کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ تو یہ اس کے مخالف نہیں ہے, یہ اس سے مخالف نہیں ہے. کسی صوفی رضوان اللہ علیہ مجمعین جو حضرات صوفیہ ہیں وہ خود اہل علم ہوتے ہیں اور بالغ النظر ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کے سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں, اور قرآن نے جنہیں علماء ربانیین کہا ہے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ بچوں کو نہیں پالنا چاہیے, ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ زینت نہیں کرنی چاہیے, ان میں سے کسی نے کسی چیز کو پسند نہیں کیا ہے. ہاں ان کی طبیعتیں کچھ اور ہوتی ہیں, لیکن وہ اظہار تباہ کے لیے ان تمام چیزوں کا اظہار ضرور کرتے ہیں. ہاں اگر وہ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ ایک دسترخوان ہے اور دسترخوان افطاری کا لگ گیا ہے, اس میں تلن بھی ہے, اس میں میٹھے جو ہے کہ وہ حلویات بھی ہیں, اس طرح کے افطاریوں میں کسٹرڈ وغیرہ لگ جاتا ہے, میٹھے شربت لگ جاتے ہیں, تلن بھی ہے اور نمکین چیزیں بھی ہیں, اور ایک شخص ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے, کولیسٹرول کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, وہ تھوڑا سے کھجور کو چکھتا ہے, باقی ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ جو اس کی شوگر کو انتشار میں نہ لائے, اور اس کے خون کے اندر جو ہے کہ وہ انفجار جوش پیدا نہ کر دے. تو کہے گئے آپ عجیب ہیں, اللہ کی نعمتوں کو نہیں کھاتے آپ, کھائیں نا کسٹر. اس نے کہا اس نعمت کو کھاؤں گا تو میرا کام تمام ہو جائے گا, اس کو کھا لیا تو پھر میں مسجد تک بھی نہیں جا سکتا. کہا عجیب آدمی آپ, یہ تلن کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا میرا پہلے کولیسٹرول اتنا بڑا ہوا ہے. کہا آپ تو بڑے ناشکر ہیں, اللہ کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے, آپ تو رحمانیت کی طرف چلے گئے اور آپ تو اللہ کی نعمتوں سے بھاگ رہے ہیں. وہ کہے گا عقل مند آدمی بھاگ نہیں رہا, میرے اندر مرض ایسا لگا ہے کہ یہ نعمت اگر میں کھا لیا تو بطور زحمت ہو جائے گا, میں بھی پرہیز کر رہا ہوں, جب میری طبیعت میں مزاج برابر ہو جائے گا تو یہ کیا ہے میں 2500 پیالے کسٹر کھا لوں گا تو پھر مجھے کچھ نہیں ہوگا, لیکن پہلے میری طبیعت تو معتدل ہو جائے گا. بالکل اسی طرح انسان کے اندر جو نفس ہے اور نفس میں جو شہوانی طاقتیں ہیں, صوفیہ اس کو اعتدال پر لانے کے لیے جنگلوں میں جاتے ہیں, اور جو گھی سے پرہیز ہوتا ہے, جو لہسن سے پرہیز ہوتا ہے, جو پیاس سے پرہیز ہوتا ہے, جو گوشت سے پرہیز ہوتا ہے, وقتی طور پر جو عورتوں سے زیادہ شغف کرنے سے پرہیز ہوتا ہے, دنیاوی لوگوں کے ساتھ ملنا, امیروں کے ساتھ بیٹھنا, اس سے جو اجتناب ہوتا ہے اس نعمت کے کفران کی بنا پر نہیں ہوتا, وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ میں مریض ہوں, جب تک میرا مرض ٹھیک نہیں ہوگا تو میں اس سے استفادہ نہیں کر سکتا. اس لیے سرکار غوث اعظم نے 33 سال جنگلوں میں گزارے, کیونکہ زبان میٹھا اس کو کہتی کہ شہد, اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جو میٹھا کھائے نہیں اور کھائے, جیسے شوگر کا مریض ہوتا ہے وہ کریلا اگر مستقل کھاتے رہے تو وہ اس کو میٹھا لگتا ہے, زبان کا ذائقہ بدل جاتا ہے. اور وہ جتنی کڑوی چیز کھائے گا اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, اور جس کو میٹھا کھانے کی عادت ہے تو اس کے نزدیک کڑوے کا ذائقہ اور ہے میٹھے کا اور ہے. اور جس نے اپنی طبیعت اور اپنے مرض کے ارادے سے اپنی کیفیت اور جو مزاج یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میٹھی, آپ سوچیں گے میٹھے کا تو ایک تصور بھی آپ کی روح میں پایا جاتا ہے. تو جو مریض ہے وہ جذبہ اس کڑوی چیز کے لیے ویسا بناتا ہے کہ یہ وہی ہے, اور جب کھاتا ہے تو اس کی زبان پر کڑواہٹ اتنی نہیں آتی. اس لیے کہ اگر آپ کڑوے کو کڑوا سمجھ کر کھائیں گے تو زیادہ کڑوا لگے گا. اور اپنے جذبات اور اپنی کیفیت کے اندر ایک مٹھاس کو پیدا کر کے اگر آپ کھائیں گے تو اس کی ترشی اور اس کی سختی آپ کی طبیعت پر اتنی نہیں ہوگی. لیکن ایک وقت مریض کے لیے ایسا آتا ہے کہ وہ کڑوا بھی اسے کڑوا نہیں لگتا, ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے. لوگوں کو جو چیز میٹھی لگتی ہے وہ ان کو کڑوی لگنے لگ جاتی ہے, اور جو لوگوں کو کڑوی لگتی ہے وہ ان کو میٹھی لگنے لگ جاتی ہے. تو حضرات صوفیہ جب صحراؤں میں اور بیابانوں میں اپنے آنکھوں سے دیکھنے اور کانوں کے سننے کی حرکتیں جو شہریوں کی ہے اور جو نفس کی ہے اور جو اللہ کی رضا کی ہے, ان پیمانوں کو جب تبدیل کرتے ہیں اور نفس آنکھوں میں جو لذت چاہتا ہے وہ اس کو ختم کر کے اس لذت کو اتارنا چاہتے ہیں جو لذت اللہ چاہتا ہے, تو اس کے لیے وہ صحراؤں میں جاتے ہیں, بیابان میں جاتے ہیں, چلا کشی کرتے ہیں. پھر آنکھ جو نفس کی لذت کو چاہتا ہے وہ شرارے شہر میں رہ کر زندہ رہتے ہیں, وہ بیابانوں میں اس زہر کو ختم کر کے آنکھ کو اس چیز میں لے کر آتے ہیں جو اللہ کی رضا ہے, جو ہمارے لیے اس وقت بے ذائقہ ہے. کسی کو آج قرآن پڑھتے کا تھک جاتا ہوں میں, کہا جی مسجد کے کونے میں بیٹھا تھک جاتا ہوں. یار تم کیسے, کوئی تفریح کرنے کسی گارڈن وغیرہ میں نہیں جاتے, تم بڑے خشکے ہو گئے ہو. تو جو نفس جس کا تقاضا کرتا ہے دنیا کے اندر اور دنیاوی تلذذات کے اندر, وہ اس کیفیت کو تبدیل کرتے ہیں. اور جب مضبوط ہو جاتے ہیں اور نفس کے شرارے اور جب بھی جس کیفیت کی طرف منتقل ہو جائیں, مکمل اپنی طبیعتوں اور اپنی فکر پر ان کا اختیار ہو جاتا ہے, تو پھر وہ لوٹ کر دوبارہ دنیا میں آتے ہیں, لوگوں میں آتے ہیں. اور پھر سرکار غوث اعظم کا لباس ہی اگر آپ دیکھیں, اتنا مہنگا لباس آپ نے پہنا. لوگ اگر 300 روپے میٹر کا کپڑا پہنے تو وہ سب سے پہلے کاٹن لگا کر اس کو پھرتا رہے گا کلف لگا کر, جیسا اس سے بڑا کوئی حسین ہی نہیں. لیکن سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جبے مبارکہ پر جواہرات لگے رہتے تھے, آپ کوئی فکر نہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام زہبی نے کہا کہ آپ نے ایک مجلس کے اندر بہت خوبصورت اور بہت مہنگا کپڑا پہنا, حضرت امام جعفر صادق نے. اور جب وہ محفل کے اندر آئے تو حضرت سفیان ثوری نے ان کے آستین کو پکڑ کر کہا کہ حضور آپ کے باپ دادا کا یہ طریقہ نہیں تھا, وہ اتنا خوبصورت لباس نہیں پہنتے تھے. تو آپ نے گریبان کے بٹن کھولے اور دکھایا تو اندر ٹاٹ کا کپڑا تھا. کہا مجھے یہ اچھا لگتا ہے, مجھے یہ اچھا لگتا ہے, لیکن اگر یہ پہن کر میں تمہارے درمیان آؤں نا تو تم مجھے بڑا صوفی باصفا سمجھو گے, اس لیے میں نے ظاہری لباس وہ پہنا ہے جس میں میں تم جیسا لگوں. یہ بھی دیکھیں ریا سے بچنے کا ایک طریقہ ہے. یعنی خواب یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں تو ان کی فکر بھی اعلیٰ ہے. فرمایا اگر میں جس چیز کپڑے کو پسند کرتا ہوں وہ لباس پہن کر اگر میں تمہارے درمیان آؤں تو تم میرے لیے یہ سوچو گے کہ جناب یہ تو بڑے نیک ہیں اور بڑے پارسا ہیں. تو پھر میرے نفس میں اگر یہ خیال آ جائے کہ میری برتری تم پر ہے, تو فرمایا اس لیے کہ جو میری طبیعت چاہتی تھی میں نے اس کو اندر پہنا, اور جیسے لباس تم پسند کرتے اس کو اوپر پہنا, تاکہ جو مجھے پسند ہے وہ میرے ساتھ لگا رہے اور جو تمہیں پسند ہے اس کو تم دیکھتے رہو. تو یہ ان حضرات کے اندر بہت زیادہ احتیاط اس بنا پر رہا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کو مزین جب اللہ نے کر دیا ہے تو خلاصہ بحث اس کی یہ ہے کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہو, دنیا کی ساری نعمتیں اعتدال کے ساتھ ہو, سارے معاملات اعتدال کے ساتھ ہو. بیوی کے ساتھ اگر اللہ کے حقوق یاد ہو اور میٹھے دو بول بھی بولے جائیں تو وہ بھی صدقہ ہے. بچوں کو سوال سے غیر کی طرف احتجاج سے منع کرنے کے لیے اگر رزق کما کر ان کے لیے رکھا جائے تو وہ بھی دین ہے. لیکن اگر اس طرح ہو کہ بچے جس طرح قرآن کریم میں کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا فاحذروہم, اے ایمان والو تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں ان میں سے بہت سے لوگ تمہارے دشمن بھی ہیں. اب دیکھیں دوسری آیت آئی, وہاں فرمایا کہ ہم نے مزین کیا ہے عورت کی محبت کو تمہارے دلوں میں, اور یہاں فرمایا وہ تمہارے دشمن بھی ہیں. وہاں فرمایا اولاد کو ہم نے تمہارے لیے مزین کیا ہے تمہارے دل میں, للچانے والی کیفیت، لبانے والی کیفیت پیدا کی، میلان پیدا کیا، اور اس سے استفادہ کرو. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوون، کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، تو پھر ان سے تم ہوشیار رہو. اب اس آیت کو آپ سامنے رکھیں اور زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اس کو سامنے رکھیں تو یہ دونوں آیتیں بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس میں تو کہا گیا کہ ہم نے بیوی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی، اور یہاں فرمایا بیوی تمہاری دشمن ہے، ادھر فرمایا اولاد کی محبت ہم نے تمہارے دل میں ڈالی، اور ادھر بتایا جا رہا ہے اولاد تمہاری دشمن ہے. ادھر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بیوی کے ساتھ بیٹھو گے تو صدقہ ہے، میٹھا بول بولو گے صدقہ ہے، وہ تمہیں ہنس کر دیکھے صدقہ ہے. تو خواتین کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ شوہر کے پیچھے پڑے جائے، صدقہ دینا آپ رمضان آ گئے، تو کہا تو مسکرا بھی دیا کر یہ بھی صدقہ ہے، تو مسکرا بھی دیا کر یہ بھی صدقہ ہے. تو بیوی اگر شوہر کی طرح مسکرا کر دیکھے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور شوہر اگر بیوی کی طرح مسکرا کر دیکھے تو یہ بھی. اور صدقے ہمارے وہاں جب تک بوریاں تیار نہ ہو ہمارا ذہن ہے صدقہ کیسا ہے، یہ کیسے صدقہ؟ تو صدقہ صرف چاول 5 کلو اور آٹا 5 کلو اور چینی 2 کلو اور اس میں روح افزا کی بوتل اور کسٹر کا ایک ڈبہ، یہی صدقے نہیں ہوتے. جو کام اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے وہ صدقہ ہے، جس سے اللہ خوش ہو جائے. تو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، ایک مسلمان کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، ایک مسلمان کی کسی نعمت پر خوش ہو جانا کہ وہ دائمی رہے اس کے پاس اور اللہ مجھے بھی ایسا عطا فرمائے، تو یہ بھی رشک اور یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ صرف بکرا کاٹنا ہی نہیں ہوتا اور خون بہانا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کام کہ جس سے خیر خواہی کا جذبہ پھیلے وہ صدقہ ہے، اور اس سے بندے کو اجر ملتا ہے. تو ادھر دیکھیں حضور نے فرمایا، میں اس پر بات کو تکمیل کرتا ہوں اور کل انشاءاللہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی بات پہ، ہنالک دعا زکریہ فی المحراب، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام جو محراب میں پہنچے تھے اور حضرت مریم کے پاس جو انہوں نے پھل دیکھے تھے، تو انشاءاللہ وہاں سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پورے شجر نصب پر بحث کریں گے، اور خاص طور پر وہاں پر آگے کا موضوع جو اس سے جڑے گا وہ حیات حضرت عیسیٰ پر جڑے گا، اور انشاءاللہ اس پر چند حوالے جات میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل جائے گا تو موضوع میں لے آؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ چند دنوں میں، کہ مرزائیوں کے جو اعتراضات ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات نہ ہونے پر، اور مسلمانوں کے جو دلائل ہیں حضرت عیسیٰ کے حیات ہونے پر، انشاءاللہ وہ ہمارے موضوع کا خاص عنوان ہوگا، جس کو انشاءاللہ میں اور ایک عرصے سے میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو لاؤں گا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے معاملہ بنا دیا ہے. تو تقریباً میں نے اس پر تیاری کر لی ہے ان کے اعتراض کے جوابات کی، اور انشاءاللہ ان قریب میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کروں گا اس تسلسل کے ساتھ. آج اس بات کو میں پیش کر رہا تھا وہ یہ کہ ازواج تمہاری بیویاں تمہاری دشمن، تمہارے بیٹے تمہارے دشمن، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرو وہ تمہارے لیے نیک ہے. تو مراد کیا ہے کہ جب بیوی اللہ کے حکم کے درمیان آ جائے، اللہ کی اطاعت اور تعمیل کے درمیان آ جائے تو وہ دشمن ہے. اولاد کی محبت جب اتنی بڑھ جائے کہ تنخواہ 3,000 ہے اس کو 30,000 بنائیں کیسا، تو کہ اس کا بھی جیب کاٹ لے، اس کا بھی جیب کاٹ لے. اور بندہ جب کسی کا جیب کاٹتا ہے یا حرام خوری کرتا ہے تو اپنے لیے کم، اپنی بیوی بچوں کے لیے زیادہ سوچتا ہے. جس طرح کہ یہ کہتا نہیں، کہا جاتا ہے ہمارے بھائی اللہ معاف فرمائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخشے، کہ یار بیوی بچوں کا بھی خیال رہے، آپ کے بیوی بچے نہیں آپ کو ان کا خیال نہیں. تو یہ بیوی بچوں کے جو خیال کی بات ہے قرآن اسی کو کہہ رہا ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدو، کہ تمہاری بیویوں میں سے کچھ اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ تمہاری دشمن ہے. فرما فاحذروہم، ہوشیار رہنا، یہ اللہ کی راہ میں جہاں نعمت ہے یہ تمہارے لیے زحمت بھی بن سکتی ہے، کیونکہ کبھی تم ان کی محبت میں تنہا اس طرف اتنے نکل جاتے ہو کہ پھر تم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، اور یہی بیوی تمہیں پھر جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی اولاد تمہیں جہنم کی طرف لے جاتی ہے. جبکہ مراد اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اولاد کی خواہش جتنی بھی ہو، بیوی کی خواہش جتنی بھی ہو، جہاں پر اللہ نے حد لگا دی ہے اس حد کو ہر حق کے اوپر مقدم رکھنا، اس حد کو ہر حد کے اوپر مقدم رکھنا ہے. تو فرما پھر یہ اولاد بھی تمہارے لیے نعمت ہے اور یہ معاملات بھی تمہارے لیے نعمت ہے. اس طرح فرما انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہونا، دشمن ہونا معنی کیا ہے؟ کہ جب ہم بیوی اور اولاد کی محبت میں اتنے نرم ہو جائیں کہ پھر ہمیں نمازوں کا خیال نہ رہے، پھر ہمیں حق کا خیال نہ رہے، پھر ہمیں حلال و حرام کی تمیز ہم سے ختم ہو جائے، تو اس وقت اولاد یہ تمام چیزیں دشمن ہو جائیں گی. اور جس وقت یہ اللہ کی راہ میں پہنچانے اور اللہ کے دین کی طرف بڑھانے کے اندر معاون بنے گی تو یہ اللہ کی نعمت ہے. یعنی بندہ کمائے جتنا حلال طریقے سے، اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرے، یہ اس کے لیے ذریعہ نجات ہے. اور جہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ اس طریقے سے نہیں کمانا ہے، بیوی چاہے جتنا کہیں، وہ دیکھیں نا فلاں کے ابو کتنا مال لے کر آتے ہیں، وہ دیکھیں نا فلاں کا بنگلہ تیار ہو گیا، اس سے کہے خدا کی بندی کیوں جہنم میں بھیج رہی ہے، کیوں میرا بیڑا غرق کر رہی ہے، آدھی عمر تو تیرے ساتھ گزار کر میری زندگی اجیرن ہو گئی، اب تو جہنم کی طرف بھی لے جا رہی ہے، تو چپ رہے، اس کو سمجھائیں، اس کی تلقین کریں، اس وقت مرد ہوشیار رہے، کہتے ہیں جی ہم پر پہاڑ ٹوٹ رہا ہے، ہم نے کہا اسی کو تو ذکر کیا، رجال قوامون علی النساء، تمہیں افسری دی اس لیے گئی عورت کے اوپر کہ تمہارے لیے برداشت کا مادہ اور آزمائش بھی پھر تمہارے لیے اسی رکھی گئی ہے، تو بیوی اگر یہ کہے یا اولاد اگر یہ کہے کہ فلاں نے دیکھیں عید کے دن کتنے چھکبڑ پہنے، تو خلوت میں اپنے رب سے شکایت کریں، ان کی باتوں کو سنیں اور صبر کی تلقین کریں، اور خلوت میں اپنے رب سے کہیں کہ یا اللہ صبر عطا فرما دے، اور اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو صبر عطا فرما دے، اور ہے تو مولا کریم عافیت کے ساتھ مجھے عطا فرما دے، کیونکہ پھر اگر ان کی خواہشوں کی تکمیل کے آگے بندہ بڑھ جائے اور اللہ کی حدود کی پامالی ہو جائے، تو پھر یہ بیویاں اور یہ اولادیں بندے کے لیے دشمن ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ہوشیار رہنا۔ اب آئیے چند حدیث میں ذکر کرتا ہوں، دو چار حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی، پھر میں اجازت چاہوں گا آپ سے کہ اچھا پہننا، اچھا کھانا اور اچھی زینت اور اچھے معاملات، یہ برے نہیں ہیں، اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو طبیعت کے اندر پھر اس چیز، اس قسم کی چیزوں کو پیش کرنا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دوں، اعتدال بہت ضروری ہے، کبھی یوں ہوتا ہے کہ بڑے حسین لباس پہن کر بندہ متکبر ہوتا ہے، کبھی بالکل گھٹیا لباس پہن کر بھی متکبر ہوتا ہے، یہ غور طرف بات ہے، ہمارے وہاں ہوتا ہے ایک رخ، وہ دیکھو یہ بہت بڑا سیٹ بن رہا ہے، تو تیرے پاس بھی تو پیسہ ہے تو تو بھکاری کیوں بن رہا ہے، تو اس لیے بھکاری بن رہا ہے کہ لوگ تجھے بزرگ سمجھے، اگر وہ سیٹ ہے اور وہ مہنگا کپڑا پہن رہا ہے اور تجھے نعمت ملی اور تو نہیں پہن رہا ہے، تو نیت یہ ہے، اگر وہ مہنگی گاڑی میں جا رہا ہے، بڑے بنگلے اس نے بنائے، اچھا لباس پہن رہا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں سب سے برتر ہوں، تو یہ گناہ ہے اور یہ تکبر ہے، اور تو نے سادے لباس پہنے ہوئے تیرے پاس ہونے کے باوجود، اور تو یہ سمجھے کہ نہیں، لوگ سمجھے کہ نہیں یہ بڑے سادے آدمی ہیں، تو اس میں اگر تیری نیت ریا کی ہے تو یہ بھی، اور تکبر کی ہے کہ میں لوگوں سے الگ اور برتر نظر آؤں، تو یہ بھی حرام ہے، تو صرف سیٹ کے لباس کو نہیں، فقیر کے لباس کو بھی دیکھا جاتا ہے، یہ اعتدال کی راہ ہے، اور اس میں نیت ہے کہ بندہ کسی کو حقیر نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے، اور اسی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا، حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ، اسی لیے طبیعت دونوں تقاضا کرتی ہے میرے دوستو، طبیعت کبھی ایک تقاضے پر نہیں رہتی، کبھی جی چاہتا ہے اچھا لباس پہنے تو پہنے، پھر پہنے خوبصورت لباس پہنے، رنگین لباس، سرکار نے خود رنگین لباس پہنے، سرکار نے سفید کپڑا بھی پہنا، رنگین کپڑا بھی پہنا، ریشم کا کپڑا بھی پہنا، چار چار انگلیاں ریشم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے پر لگی ہوئی تھی، مسلم شریف کی حدیث ہے نا، جو حضرت آسمہ کے پاس جو سرکار کا جبہ تھا، ریشمی جبہ تھا، سرکار نے پہنا، غوث اعظم نے پہنا، سرکار نے امامہ بھی باندھا، ٹوپی بھی پہنی، جیسی طبیعت کرے، طریقہ کار ہے، سمجھ رہے میری بات آپ، تو کہنے کا مقصد ہے کہ طبیعت جس طرف راغب ہو، کبھی بندے کا دل ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا لباس پہنے، تو جائز طریقے سے شریعت کی مخالفت نہ ہو تو اچھا لباس پہنے، کبھی بندہ کہتا نہیں یار زرق برق لباس آج دل نہیں چاہ رہا مجھے، میں سادہ سوتی کا کوئی کپڑا پہن لوں، پہن، جب اپنی طبیعت تقاضا کرے، غیر کی طرف تنقید یا اس سے برتری کا نظریہ نہ ہو، تو طبیعت کے تقاضے ہوتے ہیں، میں بھی انسان ہوں آپ بھی انسان ہیں، آپ میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، کبھی بندہ چاہتا ہے کہ جی بالکل سادہ درویش بن کر رہے، دل چاہتا ہے اس کا، کسی سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، تو کرے، دل چاہتا ہے کہ آج عید کا دن ہے میں زرق برق کپڑے پہنوں گا، میرا دل چاہتا ہے، خوشی کا دن ہے پہن رہا ہوں، شادی کا ٹائم ہے پہن رہا ہوں، کوئی محفل میں جا رہا ہوں پہن رہا ہوں، یا محفل میں جاتے وقت بھی اگر دل چاہ رہا نہیں اور آج سادے کپڑے کا مزاج ہے، اور کسی غیر کے ساتھ اس کا معاملہ نہ ہو، یعنی اس سے برتری کا اور اپنی پارسائی دکھانے کا، تو پہنے، ہر صورت میں نہیں کیے، دونوں طریقے کے تقاضے انسان کی طبیعت کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ بزرگوں نے کر کے اس لیے دکھایا، سرکار نے بھی یہ کر کے اسی لیے دکھایا، حضرت فاروق اعظم کا طریقہ ہے نا، جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور خالد بن ولید نے انہیں حکم خط لکھا اور عرض کی کہ امیر المومنین آپ تشریف لائیں، تو سیدنا عمر اپنے غلام کے ساتھ نکل پڑے، اور تنہا نکل پڑے اپنے غلام کے ساتھ، تو جب آپ شام کے قریب پہنچے تو شام کی سرحد کے قریب دور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد بن ولید سامنے موجود تھے، صحابی ہیں، ان کے سینے ریاض سے پاک ہے، بڑا مہنگا کپڑا حضرت خالد بن ولید نے پہنا تھا، اور جو اہل شام جو ان کے بڑے بڑے جرنیل جو مہنگا کپڑا پہنتے تھے، تو خالد بن ولید نے وہی لباس اور بڑا خوبصورت امامہ اور اس میں باقاعدہ موتیوں کا کام ہوا ہوا اماموں میں، اس طرح کا امامہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پہنا اور بڑا خوبصورت جس میں ریشم کا کام ہوا ہوا ہے, تو اس جبے کے اوپر آپ نے باقاعدہ جو ہے کہ ایک جبہ اور پہنا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب دور سے آئے, اتنے قریب آئے کہ بڑے آسانی سے ایک دوسرے کو دیکھ سکے, تو حضرت عمر نے ان کے بڑے خوبصورت اور حسین لباس کو دیکھا تو زمین سے پتھر اٹھایا, زمین سے پتھر اٹھایا. خالد بن ولید جانتے تھے سیدنا عمر کا مزاج, تو جیسے ہی حضرت عمر نے پتھر اٹھایا تو انہوں نے اپنے جبے کو ہٹایا تو آگے سے تلوار نظر آئی. تو جب حضرت علی نے حضرت عمر نے تلوار کو دیکھا تو پتھر پھینک دیا, فرمایا ہاں لباس اچھا پہنو لیکن کمر کے ساتھ اسلحہ باندھا کرو, تم مجاہد ہو. تو دیکھیں لیکن لباس سے آپ نے منع نہیں کیا, فرمایا اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولنا, تم جو تمہاری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جو تم نے پھینک. تو آپ نے جب پتھر اٹھایا زمین سے حضرت خالد کو مارنے کے لیے, تو حضرت خالد سمجھ گئے کہ حضرت عمر کا مزاج جانتے, تو فوراً انہوں نے تلوار ظاہر کی, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار کو دیکھ کر پتھر کو پھینک دیا. تو یہ طبیعت کے تقاضے, یہ منصب کے تقاضے, جیسا منصب ہے جیسے معاملات ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبد المسعود کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس حسین ہو اور اس کی جوتی حسین ہو, اچھا جوتا پہنے ہو. آپ نے فرمایا اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے, اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے. تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. فرما حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا, یہ عادت اگر تمہارے اندر نہ ہو اور حلال مال تمہارے پاس ہو, زکات تم ادا کر رہے ہو, صدقات واجبات تم دے رہے ہو, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھ رہے ہو, تو کروڑوں روپے کی گاڑیاں رکھو, کروڑوں روپے کے معاملات بناؤ. اور صحابہ کے مزاج بھی تھا, حضرت ابو ذر غفاری چاہتے تھے کہ جھونپڑیوں میں رہے, اور حضرت عثمان غنی نے اپنا بہت بڑا محل بنایا تھا مدنی شریف. تو اکثر جو ہے وہ چشمک رہتی تھی اور چپکلیشیں چلتی تھی حضرت ابو ذر غفاری کے درمیان حضرت عثمان غنی کے درمیان. وہ کہتے تھے کہ حضور کے دور میں یہ نہیں تھا, یہ آپ کیا کر رہے ہیں. فرمایا حضور نے تو یہ بھی تو درد دیا تھا نا کہ اللہ جمیل جمال کو پسند کرتا ہے. اے ابو ذر, اگر تیری طبیعت سادہ رہنے کی تو سادہ رہے, مجھے اللہ نے دیا ہے تو میں محل بنا رہا ہوں. تو یہ سارا مکالمہ جو ہے حضرت عثمان غنی کا اور حضرت ابو ذر غفاری کا, یہ کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سادگی میں یہ تھی کہ وہ کسی سے برتری کی نیت نہیں تھی, لیکن طبیعت ایک سادہ تھی, وہ یہ چاہتے کہ تم بھی سادگی اختیار کرو. تو حضرت عثمان غنی کہتے تھے, اور ان کی طبیعت یہ نہیں تھی کہ حضرت ابو ذر غفاری پر وہ بڑھ جائیں اور تکبر کریں, معاذ اللہ, وہ صحابی رسول ہیں. ان کی طبیعت یہ تھی کہ جب اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اظہار کرو, اللہ نے جب نعمت دی ہے تو اس کا اظہار کرو. تو یہ دونوں چیزیں دین کے ساتھ ہیں. کسی پر تنقید کرنے سے پہلے ہم نے اس کی نیت کو دیکھنا چاہیے, اور جو اس لباس کو پہن رہا ہے, چاہے وہ بالکل ہلکا لباس پہن رہا ہے یا مہنگا لباس پہن رہا ہے, وہ یہ دیکھ لے کہ اس کا رویہ دوسرے کے متعلق کیا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جسم کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں باڈی لینگویج ہے جناب. تو جسم کی زبان بھی بتا دیتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے. تو جسم کی زبان سے بھی بندہ اشارہ کسی کو نہ دے کہ وہ کسی کی ہتک کر رہا ہے, اور وہ چاہے جیسا لباس پہنے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے. جامع ترمذی میں ایک روایت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اور یہ بڑی بنیادی روایت ہے, کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. اللہ نے اگر اس کو مال عطا فرمایا ہے تو اس کے ساتھ وہ مکمل طور پر شرف کرے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, تم میں سے کسی شخص کا اپنی بیوی کے ساتھ عمل تزویج کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, ہم میں سے کوئی شخص محض اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے عمل کرے تو بھی اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا, یہ بتاؤ اگر حرام طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتے تو کیا گناہ نہ ملتا؟ کہا جی ملتا. تو فرمایا, سو اس طرح اگر وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے گا تو اجر ملے گا. یہ حدیث میں نے خاص طور پر اس لیے پڑھی ہے کہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا چیمپئن بنتا تھا, مار دیا گیا, ضیاء الرحمان فاروقی. اس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف ایک تقریر کی تھی بریلویوں کے آپریشن کے نام سے, اور میں اکثر تقریروں میں اس کی جوابات اور اس کی وضاحت کرتا ہوں. خامخواہ کا ایک ڈھکوسلا, مار دیے گئے. یہ دنیا بھر کے بابی سن رہے ہیں, ذرا اس کو سنیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی سے, مفتی ہے, مفتی سے جیسا سوال پوچھا جائے گا وہ جواب دے گا. اور میں اس وقت شرعی نقطہ نظر کو واضح کرنے کے لیے بات بتا رہا ہوں. دیکھو صحابہ نے خود پوچھا, کیونکہ شریعت مطہرہ میں جب مسئلہ سمجھنا ہو تو پھر اس میں کوئی حیا نہیں. حیا سب سے پلی بڑی کیا ہے؟ دین کی. اور میری ماں حضرت عائشہ نے خود کہا, اللہ انصار کی عورتوں کو اجر عطا فرمائے کہ وہ سوال کرنے میں بے باک تھی. اللہ رب العالمین, میری ماں کہتی حضرت عائشہ کہ اللہ انصاری عورتوں, یعنی مدینے کی, اور اجر عطا فرمائے کہ وہ اپنے ذاتی معاملات کے سوال کرنے میں بے باک تھی، وہ سرکار سے اپنے ذاتی معاملات جو عورتوں کے ہوتے ہیں یا ان کے شوہر کے ساتھ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں یا ان کی پاکی کے اور ناپاکی کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ برملہ عورتوں کی محفل کے اندر پردے میں حضور سے پوچھ لیتی. سرکار بیان فرماتے ہیں جبکہ حضور خود نئی نرالی دلہن سے زیادہ حیا کرنے والے تھے، حضور خود اس قدر حیا والے، کیونکہ جتنا سرکار کا مقام حضور فرمایا مومنین کے لیے بھی کہ جس کا ایمان جتنا بلند ہوگا اتنی حیا اس کے اندر ہوگی. لیکن جب معاملہ کسی خارجی فاسد خیال کی طرف نہ ہو، شریعت مطہرہ کی تعلیم لینا ہو، اس وقت حیا یہی ہے کہ شریعت کے مسئلے کو واضح کیا جائے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اور یہ خود انصار کی عورتوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باقاعدہ اپنے معاملات، جو عورتوں کے خاص معاملات ہوتے ہیں، خاص مسائل ہوتے ہیں جو کتابوں میں آئے ہیں، حدیثوں میں آئے ہیں، سب بیان کیے ہیں اور اس کو سرکار سے پوچھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیے. پرویزی کہتے ہیں ارے یہ کیسی حدیث ہو سکتی ہے، عورتیں حضور سے ایسی بھی بات پوچھ سکتی ہیں؟ تو میں نے کہا تمہیں حضور کا منصب پتا ہے؟ حضور کا منصب کیا ہے؟ جب تمہیں حضور کا منصب ہی نہیں پتا تو تمہیں سوال سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا تمہارے گھر میں جو معاملات ہوتے ہیں گدھے اور بیڑوں کی طرح ہوتے ہیں یا اس میں کوئی سلیقہ ہوتا ہے؟ کہنے جی کوئی سلیقہ ہوتا ہے. ہم نے کہا سلیقہ آتا کہاں سے؟ کیا چیز سلیقہ ہے، کیا چیز غیر سلیقہ ہے؟ وہ تو دین بتائے گا. اور دین کیا ہے؟ جو زبان مصطفیٰ سے جاری ہوگا، جو حضور کی اجازت سے جاری ہوگا. تو صحابہ کرام علی مرضوان یا ان کی مستورات عورتوں نے اگر حضور سے پوچھا تو وہ حضور سے معلم اور نبی اور سرکار کی زبان سے جو جاری ہوگا وہ حق اور شریعت ہوگا. اس نتیجے پر حضور سے پوچھا اور کہا کہ آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ امت کے لیے بئیمانہ مسائل کے اندر نبی ہیں اور ان کی باپوں سے زیادہ ان پر مشفق ہے. اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، یعنی سب سے زیادہ بندگان خدا چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان پہ جو سب سے زیادہ شفیق 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 اور ان کے لیے بغیر غرض کے ان کے لیے محبت اور پارسائی چاہنے والے جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہی بات حضرت عائشہ نے کہی کہ اللہ رب العالمین انصار کی خواتین پر یہ کرم فرمائے کہ انہوں نے اپنی ذاتی معاملات پوچھے. ایک بار اعلی حضرت احکام شریعت میں سوال ہوا تھا، میں اس کو ذکر کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ باقاعدہ اعلی حضرت سے پوچھا گیا، اعلی حضرت سے پوچھا گیا تھا تو فاضل بریلوی نے اس کا جواب دیا اور میں نے تمہید آپ کو بتا دی کہ حیا کا تقاضا کیا ہے. فاضل بریلوی سے یہ پوچھا گیا تھا کہ بیوی کا ہاتھ اگر شوہر کی شرمگاہ پر لگے تو کیا یہ گناہ ہے؟ یہ سوال مطلق ہے. اس میں میں نے پوری تمہید باندھ کر سوال کو ذکر کیا اس لیے کہ یہاں پر شدید تبرع کیا جاتا ہے، اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. اور یہ حدیث پاک سامنے کھڑی ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اعلیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے بلکہ اجر ہے. اور یہ کہہ کے فاضل بریلوی، کیونکہ احکام شریعت مختصر کتاب کی ہاں یا نہ اس طرح کی جواب دے دی. اب ان بدبختوں نے، دیوبندیوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ان ملاؤں نے آپس میں کیا 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 ہے. اگر یہ کم سے کم اشرف السوانح پڑھ لیتے اور اس میں مولوی عزیز الحسن صاحب جو خود تھانوی صاحب کے مرید و خلیفہ تھے، وہ خود کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے تھانوی صاحب سے کہا حضرت کاش میں آپ کی بیوی ہوتا، تو تھانوی صاحب فرط محبت جذبات میں کہنے لگے جاؤ پگلے تمہیں ثواب ملے گا. تو تھانوی صاحب کی بیوی بننے کی خواہش ایک مولوی کر رہا ہے، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ کتابوں کی بات. آپ کہنے یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا جو کتابوں میں لکھی گئی ہے بانٹی گئی ہے تو بات نہیں کریں. آپ کے دل میں شاید ایمان ابھی تک اترا نہیں ہے کہ آپ کو سننے کی استطاعت نہیں، آپ صرف اپنے مطلب کا سننا چاہتے. تو میٹھا میٹھا آپ پر کڑوا کڑوا تھو نہیں ہونا چاہیے. اگر محقق بننا ہے تو پھر ہر موضوع کو پڑھیں آپ اور ہر طریقے سے اس کی تفصیل عرض کریں. تو عزیز الحسن صاحب جو خلیفہ ہیں ان کا لقب بھی مجذوب تھا. کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی صاحب اپنی سیدری سے اٹھ کر کہیں چرس پینے کے لیے یا سٹا کھیلنے نہیں جا رہے، کہتے ہیں مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہے تھے. عشاء کی نماز میں اگر ایک بدکار آدمی بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں حضرت تھانوی نماز پڑھنے جا رہے تھے، حضرت تھانوی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو عزیز الحسن صاحب آ گئے کہنے کا حضرت ایک بڑا بےہدا خیال آ رہا ہے. زبان سے کہتے ہیں بڑا بےہدا خیال آ رہا ہے، پوری دنیا میں اگر چوں کرو تو پھر میں کتاب بھی لا کر رکھوں گا تمہارے سامنے. اہل حق کے خلاف اگر بات ہو تو پھر بات ہونی چاہیے. تو کہنے لگے حضور ایک بڑا بےہدا خیال آ رہا ہے. تو تھانوی صاحب نے تھپڑ کھینچ کے نہیں مارا کہ خبیث میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی شطرنج کھیلنے جا رہا ہوں تو تو بےہدا بات کر رہا ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ کیا بےہدا، لا حول پڑھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بلکہ آگے فرمایا کہیے کہیے کیا خیال آ رہا ہے، میں لفظ پڑھ رہا ہوں اگر یہ لفظ نہ ہو تو پھر آپ کہیے گا تو یہ کہیے کہیے نا کیا خیال آ رہا ہے. وہ بھی تھے جیسی تربیت تھی پیر کی, کہنے کہ حضرت بڑا بے عہدہ خیال ہے, اور خیال یہ ہے کہ میں آپ کی بیوی ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پوچھئے نا طارق جمیل صاحب سے اور تبلیغی جماعت سے پوچھئے نا حضرت یہ کیا ریمنڈ آپ کیوں جاتے ہیں؟ کہنے ثواب کے لیے جاتے ہیں. ہم نے کہا یہاں تو اتنا لمبا سفر بستر لوٹا اٹھا کر آپ ثواب کے لیے جاتے ہیں؟ کہنے کہ ہاں. ہم نے کہا تھانوی صاحب نے ثواب کمانے کا آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتایا ہے, کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضور مجھے بڑا بے ہدا خیال آ رہا ہے اور خیال یہ آ رہا ہے کہ کاش میں آپ کی بیوی ہوتا اور آپ کے نکاح میں ہوتا, تو تھانوی صاحب نے فرمایا غایت درجہ حضرت مسرور ہوئے اور ارشاد فرمایا جائیے آپ کو ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. دو دفعہ فرمایا انشاءاللہ کے لفظ بھی ادھر, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا انشاءاللہ. میں نے کہا ریونڈی چھوڑو یہ تبلیغ اور امیر اور یہ جماعت, ثواب گھر بیٹھے تھانوی صاحب کی بیوہ بن کے, اب تو زندہ نہیں رہے نا وہ, تو جب مر جائیں تو پھر بیوہ والی کہانی ہوتی نا, دلہن والی کہانی تو نہیں ہوتی. تو بیوہ بن کے رہیے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اب اعلیٰ حضرت سے جو سوال پوچھا گیا وہ کس نوعیت کا, اور حدیث آپ کے سامنے کہ یا رسول اللہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے خلوت میں عمل زوجیت کرے تو اس کو اجر ملے گا؟ صحابہ نے پوچھا, حضور نے فرمایا ہاں ملے گا. اور وہ جو اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا باقاعدہ مس کے حوالے سے, وہ ہدایہ کتاب الکراہیت میں پورا مسئلہ موجود ہے, اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے پورا مسئلہ وہاں سے ذکر کیا, پورا مسئلہ فاضل بریلوی نے وہاں سے ذکر کیا ہے اور اس مسئلے کو وہاں سے لا کر رکھا ہے. تو یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی. تو سکا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ثواب ملے گا, اس لیے کہ اگر تم زنا کرتے تو گناہ ملتا علیہ باللہ. تو حلال طریقے سے جب تم اپنے شہوات اور اپنے جذبات کی تکمیل کرو گے اور وہ تمہارے ساتھ تکمیل کرے گی تو جناب اس میں تمہیں اجر ملے گا. یہ ہے دین اور دنیا کا اعتدال. سمجھ گئے آپ؟ آخری حدیث سے پاک سنیے پھر میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو دردہ, ان کو اللہ رب العالم ان کے پیارے حبیب نے دونوں کو موحات میں بھائی بنایا تھا. حضرت ابو دردہ, حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو دردہ کا بھائی بنایا تھا. تو حضرت سلمان فارسی حضرت ابو دردہ سے ملنے کے لیے گئے, تو جو ان کی بیوی تھی نا حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تو بڑے میلے کچیلے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور حضرت ابو دردہ جو تھے کیونکہ دردہ بیٹے تھے تو باپ کو ابو دردہ کہا جاتا ہے, ماں کو ام ابھی دردہ کہا جاتا ہے, یہ ام دردہ کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو دردہ جو تھے وہ بڑے متمول تھے, تاجر تھے اور بڑے مالدار تھے, اور حضرت سلمان فارسی کو حضور نے ان کا بھائی بنایا تھا. تو جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ام دردہ جو ہے ان کی بیوی جو ہے بڑے میلے کچیلے کپڑے انہوں نے پہنا ہوا ہے اور بڑے عجیب و غریب یعنی میلے کچیلے کپڑے انہوں نے پہنے. تو جب ان کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا کہ بھابھی جان یہ آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنی ہیں, آپ کو اللہ نے اتنی نعمت دی آپ نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو کہا وہ آپ کے بھائی جو ابو دردہ ان کو دنیا سے کوئی دلچسپی نہیں, دنیا سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں, یہ صحابیوں کی بات کر رہا ہوں, کوئی دلچسپی نہیں ہے. پھر وہ ابو دردہ کے پاس آئے حضرت سلمان فارسی کے سامنے, انہوں نے کھانا وغیرہ رکھا. حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ آپ کھائیے, انہوں نے کہا جی میرا روزہ ہے. پہلے ان کی بیوی کو دیکھا تو میلے کولے کچیلے کپڑے تھے, ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ کہا آپ کے بھائی ابو دردہ جو ہے نا ان کو دنیا پسند نہیں ہے. پھر بعد میں ابو دردہ آئے تو ابو دردہ حضرت سلمان فارسی کو اپنے ساتھ لے گئے, دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا. حضرت ابو دردہ حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھائیے, انہوں نے کہا جی آپ بھی تو کھائیے. کہا نہیں میرا روزہ ہے میں نہیں کھاتا. حضرت سلمان نے کہا کہ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا, تمہیں کھانا پڑے گا میرے ساتھ. پھر حضرت ابو دردہ نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. پھر جب رات ہوئی تو ان کے لیے بستر حضرت ابو دردہ نے لگا دیے کہ سلمان تم یہاں سو جاؤ. کہا تم کہاں سو گے؟ کہا میرا تو مصلی ہے, میں تو رات کو عبادت کروں گا. تم سوئے رہو, میرا تو مصلی ہے, میں تو رات کو عبادت کروں گا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارضا عنہ نے ان سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہو؟ حضرت سلمان نے کہا کہ اب نماز کے لیے آپ سو جائیں, آپ ہمارے ساتھ سو جائیں, نماز کا جب وقت ہوگا اٹھیں گے, آپ بھی نماز پڑھیں اور میں بھی نماز پڑھوں گا. مصلی ان کو کہا لپیٹو. مصلی لپیٹنے سے مراد یہ ہے کہ جناب آپ سو جاؤ اور آپ نماز کی تیاری جب ہو جائے گی ہم کھڑے ہو جائیں گے. جب رات کا آخری حصہ آیا تہجد کا حصہ, تو حضرت سلمان فارسی اٹھے اور حضرت دردہ کو کہا کہ اب اٹھو اور آؤ, اب نماز کا وقت آ گیا ہے. دونوں نے تہجد کی نماز ادا کی. حضرت سلمان فارسی نے ان سے کہا کہ تم نے کیا لگا رکھا ابو دردہ, تمہارے رب کا تم پر حق ہے نا, تو تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے, اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. سو ہر حق کو تم ادا کرو, یہ نہیں کہ صرف تم نماز پڑھتے رہو اور پیسہ جو ہے کہ وہ غریبوں میں لٹاتے رہو, بیوی کو کچھ بھی نہ دو, نہ پہننے کے لیے کچھ دو, نہ کھانے کے لیے کچھ, روزے رکھتے رہو تم صرف اور رات بھر نمازیں پڑھتے رہو, اور اپنے آپ کو تم نے کمزور اور لاغر بنا دیا ہے, تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. کیونکہ تمہارے ساتھ متعلق ہے وہ, اس کو فائدہ تم سے پہنچے گا, تمہارے جسم کا فائدہ ڈائریکٹلی تمہارے ذریعے پہنچے گا, تمہاری شوق سے پہنچے گا. تو جو اس کا شوق ہے اس شوق کی تکمیل کا جو خدا نے اعتدال رکھا ہے اس طریقے سے اس کے شوق کو پورا کرو. اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں اس کو میرے بات سمجھ میں نہیں آئی, کیا سرکار سے پوچھیں گے تو مجھے یہ کیا سکھا رہے ہو, ہاں میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی برے کام کر رہا ہوں؟ کہا چلو سرکار کے پاس چلتے. بخاری شریف میں موجود ہے, سرکار کے پاس گئے, سارا ماجرا بیان کیا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا سلمان بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین و دنیا کے اندر اعتدال عطا فرمایا, لیکن شرط یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو صرف اس میں ہی لگ نہ جائیں اور رب کو بھول جائیں. تو یہ اگر نماز بھی ہو جو دین تو وہ دنیا بن جائے گی. اللہ نے جو حقوق جس کے رکھے ہیں اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے, لیکن سب پر مقدم حق جو ہے وہ اللہ کے فرض کا ہے, اللہ کے حکم کا ہے. اللہ رب العالمین اس اعتدال کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج چند بچوں کی ختم قرآن تھا اور وہ ہمارے بڑے پیارے بچے, ان کا اصرار تھا کہ تم ضرور آؤ, تو میں اس لیے 10-15 منٹ لیٹ ہو گیا جس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. کل انشاءاللہ درس اپنے وقت پر شروع ہوگا اور اپنے جو مخصوص وقت ہے اس سے پہلے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تاریخ کے تناظر میں انشاءاللہ حضرت زکریہ, حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب پر ہم بحث کریں گے, اور اس سے متعلق چند ضروری بات ہے جو آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.